بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. محترم بزرگو دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور سورت اور جو انشاءاللہ تک سب کو یاد بھی ہوگی، سورہ کافرون. یہ پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ کافرون، جو ہے قرآن کریم کے اندر اس کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز بھی ہیں. سورہ کافرون کے متعلق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی سنت کے اندر سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، کیونکہ دونوں سورتوں کے اندر شرک سے برات اور توحید اور ونس کا اقرار ہے. دونوں سورتوں کے اندر شرک سے برات، شرک سے اپنے آپ کو بری کرنا، فری کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، دونوں صورتوں کے اندر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جب رات میں سوتے تھے تو وتر کی آخری دو رکعت میں بھی نبی علیہ السلام کا یہی معمول تھا، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو سوتے وقت بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے سوتے تھے، شرک سے برات کا اقرار کرتے ہوئے سوتے تھے، اور جب صبح میں اٹھتے تھے تو اٹھنے کے بعد بھی پہلا کام یہی کرتے تھے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور تیری ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے وتر میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی دو صورتیں پڑھتے تھے. پہلی رکعت کی الگ الگ صورتیں ہیں، حدیث پاک میں آئی ہے، لیکن دوسری اور تیسری رکعت میں اور فجر کی سنت کی دونوں رکعت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہی تھا. یہ جو سورت ہے اس کا شان نزول، یعنی یہ سورت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کی فضیلتیں اور بھی آئی. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جبیر، کیا میں تم کو کوئی ایسی چیز بتاؤں کہ تم اس پر عمل کرنا شروع کر دو تو تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں. تمہارے لیے کیا ہو جائے؟ آسانیاں ہو جائے، تمہارے لیے سفر کے اندر سہولتیں ہو جائیں. کیونکہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے تاجر تھے، بزنس مین تھے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کرتے تھے، ٹراویلنگ بہت کرتے تھے. تو فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل بتاؤں کہ تم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، تم اپنی زندگی میں اس کو داخل کر لو تو تمہارے سارے اسفار آسان ہو جائے. تم جب بھی سفر کرو گے، سفر کے اندر تم مسرت پاؤ گے، خوشیاں پاؤ گے، بشارت پاؤ گے، آسانیاں پاؤ گے، ہر تکلیف سے محفوظ رہو گے. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جی اللہ کے حبیب، ضرور بتائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سفر کے لیے نکلو، سفر میں جاؤ، تو یہ پانچ صورتیں بکثرت پڑھا کرو، پانچ صورتیں بکثرت پڑھا کرو. سورہ کافرون پڑھا کرو, اذا جاء نصر اللہ سورۃ النصر پڑھا کرو, سورہ اخلاص پڑھا کرو, سورہ فلق پڑھا کرو, سورہ ناس پڑھا کرو. یہ پانچ سورۃ نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا. زبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ پانچ سورتیں بتائی تھی, سفر تو میں پہلے بھی کرتا تھا, سفر تو میں پہلے بھی کرتا تھا, لیکن فرمایا کہ جب بھی سفر میں نکلتا تھا تو کبھی پریشانی, یہاں تک نوبت آتی تھی کہ کبھی کھانا بھی نہیں ملتا تھا, فاقہ بڑھ جاتا تھا, اور کبھی یہ پریشانی, کبھی مال یہ ہو گیا, کبھی مال یہ ہو گیا, کبھی جان کی پریشانی, کبھی مال کی پریشانی. اور نبی علیہ السلام کے بتانے کے بعد میں نے سفر کے اندر یہ پانچ سورتیں پڑھنا شروع کر دیا, تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سفر کے اندر میں خوشیاں ہی خوشیاں, سفر اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی مصیبت نہیں. پانچ سورتیں بھائی, بڑی تو سورتیں ہیں نہیں بھائی, کوئی بھی انسان پڑھ سکتا ہے. اور یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے, یہ تو مجرب عمل ہے. صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے خود دیکھا کہ میری سفر کی ساری صعوبتیں, تکلیف, پریشانیاں سب ختم ہو گئی. اب میں بہت آرام سے بزنس کلاس میں سفر کرتا تھا. سورہ کافرون کی فضیلت ہے. ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے, ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچھو نے کاٹ لیا, اسکارپیون نے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بچھو نے کاٹ لیا, تو روایت میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس کا زہر چڑھا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نمک اور پانی لیا اور اس کو اس زخم کے اوپر ڈالتے جاتے تھے اور سورہ کافرون پڑھتے جاتے تھے. سورہ کافرون کی برکت اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کلام کی برکت سے وہ زہر پورا اتر گیا. سورہ کافرون کی یہ فضیلت بھی آئی. ہمارے لیے تو یہ کیا ہے بھائی, سورہ کافرون جو ہے ہمارے لیے تو حلوہ ہے, کوئک آپشن ہے. گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو کہا کہ ماش پوٹیٹو بنا لو, تو جلدی نماز پڑھنا ہے تو سورہ کافرون پڑھو. لیکن اس کی بڑی فضیلت آئی بھائی, اس کی بڑی کیا آئی ہے فضیلت آئی ہے. اس کا شان نزول کیا ہے, یہ سورت اللہ نے کیوں نازل فرمائی؟ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کے اندر مسلمانوں کو دعوت دے رہے تھے اور بہت سارے مسلمانوں نے دعوت کو قبول کیا, بہت سارے مشرکین نے دعوتوں کو قبول کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی, جن کے حق میں ہدایت تھی انہوں نے ہدایت پر آ گئے, اسلام کے نام لیوا ہو گئے, مسلمانوں کے صحابہ بن گئے, نبی کے نام لیوا بن گئے. لیکن ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ایسا تھا کہ جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا. ان کو ڈر تھا کہ جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فالوورز, ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا ڈومیننس ہو جائے, یہ پورا ٹیک اوور کر لے. ٹھیک ہے, آج کل بھی یہ خیالات ہے کہ نہیں لوگوں کے اندر, آج کل بھی یہ ذہنیت چل رہی ہے کہ نہیں کہ بھائی ان کا ڈومیننس بڑھ رہا ہے, ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں, ان کے نام لینے والے بڑھ رہے ہیں, تو اب ان کے خلاف کیا ہو رہے ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں, ریلیز ہو رہی ہے کہ بھائی یہ لوگ ہمارے ملک میں نہیں چاہیے. یہ کوئی نئی بات, یہ کوئی نئی بات, یہ ساری چیزیں آپ سیرت کو پڑھیے نا, سیرت پڑھتے جائیں, جو سیرت کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں نا وہی چیزوں کو ریپیٹ, وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, وہی چیزیں کیا ہو رہی ہے, ریپیٹ ہو رہی ہے. مذہب کے نام پر ستانا, تو کیا نبی کے زمانے میں مذہب کے نام پر نہیں ستایا گیا؟ وربل ابیوز کرنا تو نبی کے زمانے میں بھی کیا گیا. چلیے نبی کے ماننے والوں کو چھوڑ دیجئے, خود نبی کو کتنا ابیوز کیا گیا. کبھی نبی کو شاعر کہا گیا, کبھی میجیشن کہا گیا, نعوذ باللہ کبھی مجنون کہا گیا, پاگل تک کہا گیا. یہ سب کیا ہے, فزیکل ابیوز کس کس طریقے سے کیا گیا. ایک نہیں, آپ کو ہزاروں صحابہ کے قصے انگلیوں پر آپ گن سکتے ہیں. فضائل صحابہ پڑھیے, حیات الصحابہ پڑھیے, اس میں پڑھیے کہ کس کس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا, اور جس طریقے سے ان کو کیا گیا اس کا تو آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں تو اس زمانے میں بھی تھی بھائی, انسیکیور فیل کرنا کہ اب کیا ہوگا بھائی, یہ لوگ تو بہت بڑھ رہے ہیں آگے. تو مشرکین کو بھی یہی معاملہ ہوا, उनके दिल में डर था कि ये तो बहुत आगे जा रहा है, इसके मानने वाले बहुत बढ़ रहे हैं, ये तो सब टेक ओवर कर लेगा। तब क्या हुआ, मुश्रिकीन आए नबी के पास, मुश्रिकीन आए नबी के पास डीएल साइन करने के लिए, ट्रीटी साइन करने के लिए, कि चलो ऐसा करते हैं कि कुछ एग्रीमेंट बना लेते हैं। लेकिन आजकल भी ये एग्रीमेंट की बात बहुत चल रही है, दो मुल्कों के दरमियान, दो जमात के दरमियान सुलह, सीज फायर। मुश्रिकीन आए, कहा कि देखो ये खामखा की लड़ाई, मक्का जो है दो ग्रुप्स के अंदर बट रहा है, तुम्हारी जमात अलग है, हमारी जमात अलग है, चलो कुछ साइन कर लेते हैं, किसी बात पर अग्री हो जाते हैं, ट्रीटी साइन कर लेते हैं, पीस साइन कर लेते हैं। अच्छा भाई पीस साइन करेंगे, लेकिन शर्तें क्या होगी, शर्तें क्या होगी? तो इन्होंने पहली शर्त ये रखी, मैंने ये सूरत इसीलिए पढ़ी है कि सुलह के शरई उसूल क्या है। किसी से जब कोई डील बनाई जाएगी, किसी से कोई अग्रीमेंट किया जाएगा, ट्रीटी साइन की जाएगी, पीस डील साइन की जाएगी, तो उसके शरई उसूल क्या है। मुशरिकीन नबी से कह रहे हैं कि आओ मिलके एक बात पर एग्री हो जाते हैं, लड़ना बंद कर देते हैं। तो कहा कि अच्छा शर्त क्या है, तो पहली शर्त यह रखी कि देखो तुम अपने खुदा को मानते हो और तुम्हारे खुदा को हम भी मानते हैं। मुशरिकीन अगरचे वो किसी ना किसी दर्जे में अल्लाह को तो मानते थे, इसीलिए रिवायतों में आता है कि जब वो अपने कलाम की यानी किसी को खत वगैरह लिखते थे तब भी बिस्मिकल्लाहुम्मा अल्लाह का नाम लेते थे। बल्कि रिवायत में यहां तक आया है कि जब वो किसी कश्ती वगैरह में सवार होते थे, कोई परेशानी उनके ऊपर आ जाती थी तो किसी और को नहीं पुकारते थे, अल्लाह को पुकारते थे कि अल्लाह जान बचा ले, जान बच जाती थी तो फिर अपनी शरारतों पर आ जाती थी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तो वो भी कहते थे, अल्लाह को तो वो भी मानते थे। तो कहा कि आपके खुदा को तो हम भी मानते हैं। अब बात यहां पर यह है कि तू हमारे खुदा को नहीं मानते, तो ऐसा करते हैं कि हम एक साल हम सब लोग आपके खुदा की इबादत करेंगे, एक साल आपका होगा और एक साल हमारा होगा, एक साल हम एक साल के लिए हम सारे मिलकर आपके खुदा की इबादत, और ऐसा करो कि दूसरा साल आप हमारे खुदा की इबादत करो। ये शर्त उन्होंने पहली। दूसरी शर्त उनकी क्या थी, दूसरी शर्त उनकी ये थी कि आप काबतुल्ला में तो आते हैं, आप मस्जिद हराम में तो आते हैं, तो आप मस्जिद हराम में आने के बाद इबादत करिए अपने रब की, अपने अल्लाह की, अपने खुदा की, जिसकी इबादत करना है करिए, लेकिन आप एक काम यह भी कर लीजिए कि काबा के अंदर जो हमारे बुत रखे हुए हैं ना, काबा के अंदर हमारे बुत रखे हुए हैं ना, आप अपनी इबादत कर लीजिए, और इबादत करने के बाद जरा अंदर जाकर हमारे माबूद की, हमारे बुतों की, हमारे आइडल्स को जरा टच कर लिया करें, जरा उसको छू लिया करें। यह दूसरी शर्त। तीसरी शर्त तो कहा कि आप अपने रब की इबादत करते रहिए, आपको कोई मना नहीं करता है, लेकिन आप हमारे जो माबूद है जिसकी हम इबादत करते हैं ना, उन माबूद को आप बुरा भुला ना कीजिए, हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहिए, लोगों के सामने उसकी फजाहत ना कीजिए। ये तीन शर्तें उन्होंने रखी। पहली कि एक साल आप अपने रब की बात, हम सब आपके रब की इबादत करेंगे, और एक साल आप हमारे रब की इबादत करेंगे। दूसरी आप हरम शरीफ में जाइए, आप नमाज वगैरह पढ़िए, लेकिन हमारे माबूद को जरा टच कर लिया करें। और तीसरा क्या रखा कि हमारे माबूदों की बुराई न कीजिए। तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह सूरत नाजिल फरमाई, कुल या अय्युहल काफिरून, काफिरीन से कह दीजिए कि सुलह होगी, ट्रीटी होगी, पीस होगी, لیکن شریعت کے اصولوں کو قربان کرتے ہوئے کوئی ڈیل نہیں کی جا سکتی. شریعت کے اصولوں کو قربان کرتے ہوئے کوئی ڈیل نہیں کی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے بہت یہودیوں کے مدینہ کے یہودیوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹریٹی سائن کی ہے, ان سے پیس ڈیل کی ہے. وَإِن جن قرآن کہہ رہا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اگر وہ صلح کے لیے پیس کے لیے تمہارے پاس آئیں تو تم بھی ان کی طرف پیس کی طرف جھکو, نبی کو کہا جا رہا ہے. صلح حدیبیہ میں ہوا ہے بھائی. صلح حدیبیہ جن لوگوں کے سامنے, سن ہجری 6 کے اندر جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے مسلمان اور مشرکین کے درمیان, اس کی جو دفعات ہیں, اس کی جو شرائط ہیں, جو اس کی جو کنڈیشنز ہیں آپ پڑھیں گے تو اس میں میجورٹی کس کے خلاف تھی؟ مسلمانوں کے خلاف تھی. لیکن پھر بھی نبی نے سائن کیا ہے. صلح حدیبیہ میں ایک شرط جو تھی یہ تھی, پہلی شرط تو یہ تھی کہ 10 سال کے لیے ہم لڑیں گے نہیں, پیس سائن. 10 سال کے لیے ہم تم سے نہیں لڑیں گے, تم ہم سے نہیں لڑو گے. ایک شرط جو تھی اس کے اندر کہ اگر ہم کسی سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو تم ان کی مدد نہیں کرو گے, اور اگر آپ کسی سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان کی مدد نہیں کریں گے. ایک شرط اس کے اندر یہ تھی کہ اگر مکہ کا کوئی انسان, مکہ کا کوئی آدمی اگر مدینہ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا, آپ اس کو رکھ نہیں سکتے وہاں پر. لیکن اگر مدینہ سے کوئی انسان مکہ آیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. کوئی عقل سلیم رکھنے والا انسان اس کو قبول کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت, وزڈم, نبی علیہ السلام نے اس شرط کو بھی قبول کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں جب یہ ٹریٹی سائن ہو رہی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں, کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر یہ قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. بلکہ جب وہ ٹریٹی سائن ہو رہی تھی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے میم محمد الرسول اللہ, انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ ہی نہیں مانتے. تو یہ شروع کرنا ہی غلط ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ بھائی اس کو نکال دو, اس کو کیا کر دو. حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں نکال سکتا. صحابہ سارے کے سارے احرام کے اندر ہیں, مکہ کے بارڈر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, کہنے کہ تم اس سال عمرے کے لیے نہیں جا سکتے, حالانکہ یہ تو اللہ کا گھر, تم اس سال عمرے کے لیے نہیں جا سکتے, تمہیں آئندہ سال آنا پڑے گا, اور آئندہ سال آؤ گے وہ بھی صرف 3 دن کے لیے, اس سے زیادہ نہیں رک سکتے. یہ ساری شرطیں جو ظاہراً مسلمانوں کے خلاف تھی, لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سائن کیا. لیکن اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اس کے اثرات, اس کو بیان کرنے کے لیے ایک مستقل گھنٹہ چاہیے. پورے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے راستے کھل گئے. مسلمانوں کے لیے کیا ہو گئے بھائی؟ راستے کھل گئے. اب وہ مکہ میں آ جا سکتے تھے, یہاں کے لوگوں کو سمجھا سکتے تھے, اسلام کی حقانیت بتا سکتے تھے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی کہ جب آپ کسی سے ایگریمنٹ, کسی سے آپ ٹریٹی, کسی سے آپ ڈیل, کسی سے پیس سائن کر رہے ہیں, اس سے پہلے یہ لوگ مسلمانوں کو مانتے ہی نہیں تھے. یعنی تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تمہارا کوئی وجود ہی نہیں ہے, تمہارا کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. لیکن آپ جب کسی کو اپوزٹ ٹیبل کے اوپر بٹھاتے ہیں سائن کرنے کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں, آپ اس کے ایگزسٹنس کو مان رہے ہیں کہ تم بھی کوئی ہو, اس لیے ہم آپ کے ساتھ. ورنہ اگر کوئی ایرا گیرا کوئی ہوتا تو اس کو تو ایسے اڑا دیتے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی صلح حدیبیہ کہ مسلمانوں, یہ اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ اس وقت کے حالات کو اس زمانے کے حالات کے اوپر آپ منطبق کریں. چیزیں بظاہر جو دکھتی ہیں اللہ کی مصلحتیں کچھ. وہ عالم الغیب ہے, وہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس وقت کے حالات کے حساب سے آپ صلح حدیبیہ کو دیکھیں کہ وہ ساری شرطیں مسلمانوں کے خلاف, لیکن اس کا فائدے دیکھیں بعد میں. آپ مکہ فتح ہوا, مسلمان آرام سے آ جا سکتے تھے, گھوم سکتے تھے, اور مسلمانوں کا کانفیڈنس اس قدر بڑھ گیا اس صلح کے بعد کہ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی رومن اور کسی دوسرے بادشاہ کو کوئی خط نہیں لکھا تھا دعوت کے لیے. اس صلح کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط وہاں کے دوسرے غیر مسلمان بادشاہوں کے پاس گئے. تو اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ صلح ہوگی, لیکن صلح ہوگی کس کے اوپر ہوگی بھائی؟ شریعت کے اصولوں کو قربان کرتے ہوئے کوئی صلح نہیں ہو سکتی. وقت ہو گیا ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ نے توفیق دی تو آگے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. واخر دعا.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حیا علی الصلاه, حیا علی الصلاه, حیا علی الفلاح, حیا علی الفلاح. الله اکبر, الله اکبر, لا الہ الا اللہ.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just a couple of very quick announcements. As was mentioned last week, alhamdulillah, the Anjuman and the Masjid has organized a coach to go to the national demonstration tomorrow. Alhamdulillah, the majority of that coach is full. There's about 5 seats remaining, inshallah. So if those brothers and sisters who had the intention of going are urged to go onto the website and book your seats before they're gone, inshallah ta'ala. And just wanted to take a couple of moments of your time just to go into a little bit more detail on that. Inshallah, the demonstration is happening, even though there is a ceasefire, because whilst there is a ceasefire, the fact of the matter is Gaza is still under occupation, it's still under a siege, the West Bank is still occupied, Masjid al-Aqsa is still occupied, the West Bank is being ethnically cleansed, and our brothers and sisters in Gaza are still being starved. And as I mentioned, Masjid al-Aqsa is still under occupation. So we must continue. Alhamdulillah, many of you have made magnificent efforts over the last 2 years, but we must be consistent and we must continue to make those efforts until, inshallah, one day in our lifetime, inshallah, Masjid al-Aqsa and Palestine is free. On that, last week, we made the announcement that Brother Sajjad had been captured by the occupying forces in international waters. Alhamdulillah, pleased to say that Brother Sajjad is now back in Walsall, back home in Walsall, safe and sound, alhamdulillah. Inshallah, we are trying to organize a program with him where he can give us a details of his experience and what he went through, what the Palestinians are going through. So inshallah, we're trying to organize that in the next week or so. And then finally, we have a doctor from our with West Midlands, who is currently in Gaza. Inshallah, he's returning on Sunday or Monday, and we have a program, inshallah, with him next week, maybe Saturday or Sunday. We need to confirm the date depending on his situation when he comes back. But there, he will be giving us an eyewitness account of what he's seen. This is his third visit since the genocide started. So he'll be giving us his account of what he's seen, what's happening, and what the situation and the halat is in Gaza currently. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله الحمد لله المرجو لطفه وثوابه المخوف قهره وعقابه الذي عمر قلوب أوليائه بروح رجائه وضرب بسياط التخفيف وزجة الحنيف وجوه الموردين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامه وقادهم بسلاسل العنف وأزمة إلى الجنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء وخير خليقته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعترته. أما بعد، فإن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، مطيتان بهما يقطع من طريق الآخرة كل عقبة قعود، النسب منهما مشحونة مفردة ومقرونة. فقد قال الله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى: إنكم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. ودخل عليه الصلاة والسلام عن شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله يا رسول الله، وإني أخاف ذنوبي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وعمله مما يخاف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتعلى علي أني لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحببت عملك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله استعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدق حيان عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاه علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تقادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، وخير قرني وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Thank you. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tamam jitne bhi mareez hain unke liye dua farmaye Allah taala unki shifa kamila aajil nasib farmaye جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالی جنت الفردوس کو بہترین مقام نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے خاتمہ ایمان کو نصیب فرمائے اللہ تعالی نے ہمیں جو صحت تندرست عطا فرمائی اس کو صحیح معنی اندر صحیح جگہ استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اللهم صل علی سیدنا نبینا شفینا وحبیبنا محمد بارک صلی اللهم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيوننا من الخيانه فانك تعلم خائنه العين وما تخفي الصدور اللهم ثبتنا على الايمان وامتنا على الايمان واحشرنا يوم القيامه مع الايمان اللهم رب ارحمنا كما ربياني صغيرا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين